الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت زیادہ سعادتوں سے نوازا ہے اگر ہم لوگ اس کو جان لیں اور پہچان لیں اور اس کی قدر کر لیں. اول تو الحمدللہ اللہ پاک نے میرے رمضان شریف سے نوازا ہے، الحمدللہ، جس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بات بھی ہوگی. دوسرا یہ کہ الحمدللہ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے آمد کے موقع پر ان کی یادوں کے ساتھ زار ان ایام میں جو دعائیں ہوتی ہیں قبول ہوتی ہیں، الحمدللہ. البتہ دعا کی قبولیت میں بہت ساری چیزوں کو ہاتھ ہوتا ہے، مثلا جگہ، جیسے آپ خانہ کعبہ میں دعا کریں، آپ روضہ اقدس کے پاس دعا کریں، یا آپ جو ہے نا مسجد بیت المقدس میں کر لیں، عرفات میں کر لیں، اور جو ہے بہت سارے مقامات ہیں قبولیت کے، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اگرچہ وہی شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، انہیں الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جگہ کی برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے. اوقات کی برکت، مثلا جمعہ کی آخری گھڑی ہے، یا لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، اس طرح اور ایام، افطاری کے وقت، تو یہ مطلب ظاہر ہے سحری کے وقت، تو یہ اوقات کے لحاظ سے. پھر اس میں بعض دفعہ جو ہے مطلب نسبت کی بات بھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے مطلب اس میں قبولیت کی شان آ جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو امکان بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے، دعا ہر وقت کی خاص تھا کہ کافر بھی اگر ہدایت کی دعا کر لے تو وہ قبول ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے. لیکن یہ ہے کہ امکان بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو جمع کر دیں. تو اب ماشاءاللہ دعا اب بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب افطار کے قریب یہ دعا ہوگی تو یہ دعا اس میں مزید قبولیت کی شان آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج مطلب یہ ہے کہ تازہ جو لائی ہوئی کھجوریں ہیں مطلب وہیں سے، اس کے ذریعے سے بھی افطار ہوگا، اور زمزم کا پانی بھی ہوگا ساتھ، مطلب بہت ساری. میں نے کہا زمزم کا اپنا دعا ہے نا، زمزم کے پانی کا، وہ مطلب جانا اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو گویا کہ تمام چیزوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کام کے کرنے کے دوران دعا بڑی قبول ہوتی ہے، جس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیز انقا ہوتی ہے، نہیں ملتی معاشرے میں، یعنی اختتام پذیر ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں ان کی دعائیں یا ان کے ساتھ والوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس کام کی ضرورت ہو، جس کام کی ضرورت ہو اور اس کو کوئی کرنے والا نہ ہو، یعنی نہیں کر رہا کوئی، تو جو بھی اس کے لیے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی توجہات کا مرکز بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی توجہات کا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ کام ہوتا ہے تو زندہ اولیاء وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بالخصوص اس نسبت کے، اس کام کے نسبت، اور جو فوت شدہ اولیاء ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بتائیں کتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا، تو یہ دعائیں ہوتی ہیں. مطلب ظاہر ہم لوگ چونکہ نظر نہیں آتے، لہٰذا ظاہر ہم لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن ہیں ہمیں خود ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرفات میں ہم تھے حضرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، حضرت کی ویسے بھی دعا کی نسبت تھی، دعا بہت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی نے بیان فرما دیا اور اس کے بعد پھر حضرت نے دعا شروع کی۔ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے کرتے، ایسی حالت حضرت پہ طاری ہو گئی کہ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو ہم سے چلے گئے، پتہ نہیں کس حالت میں تھے۔ کافی دیر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ حضرت اب واپس بھی آئے ہیں، اب واپس بھی آ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نے جو دعا ہے، تو اس وقت ایسی بات تھی جو بعد میں پتہ چلا کہ جیسے حضرت کو فرمایا گیا کہ اب مانگتے ہو کیا مانگتے ہو، ایسی حالت ہو جاتی ہے نا، اب مانگتے ہو کیا مانگتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا، لمحہ کسی کو معلوم نہیں، کب کیا آ جائے گا، کیس وقت کا آ جائے گا، کس طرح کا آ جائے گا، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ہوتی ہیں، لہٰذا لیکن ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہم کام کس کی، کون سی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو کیا جواب ہوگا؟ تو بہت سادہ سی بات ہے انالیٹیکل، کہ جس چیز سے سب بگاڑ سب سے زیادہ آتا ہو، اس بگاڑ کے خلاف کام کرنا اور اس کو صحیح چیز کی طرف لانا سب سے اہم ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت بگاڑ کس چیز سے زیادہ ہوتا ہے؟ یہی نفس ہمارے اوپر سوار ہے، نفس کی ہر چیز کی چاہت کی پورا پروپیگنڈا ہے اس وقت، مال کے لحاظ سے۔ آپ دیکھو نا، جائیں نا بازار میں تو آپ کو ہر چیز میں مال 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 مال، اتنا پریشر کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو حب مال کی پورا مطلب جو ہے نا وہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ حب با یعنی جو لذات، اس میں بھی آپ دیکھو ہر چیز میں مطلب پورا ایک انٹریکشن ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، یعنی کانے کا انداز جو لوگ دکھاتے ہیں جانوروں کی طرح کانا، جیسے بس یہ چیز، اس نے ندیدے نہیں ہوتے جیسے ندیدے ہوتے ہیں، وہ ندیدوں کی طرح اس چیز پہ پل پڑنا، اور یہ وہ لوگوں کے اندر یہ چیز جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے مطلب، ظاہر اس چیز کی طرف بھی، اور عورتوں کا، اور پتہ نہیں شراب کا، اور پتہ نہیں کس چیز کا، میوزک کا، ان تمام چیزوں کا ایک غلغلہ ہے جی۔ اور تیسری چیز، ہاں جی، بڑی شہرت، ایکسپوژر 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 ایکسپوژر، اس کی بھی بڑی مطلب جو ہے وہ ہے۔ اب یہ تینوں جذبے جو ہیں وہ اتنے زیادہ 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 آئی ہیں کہ وہ جانا مطلب ہے کہ بپرے ہوئے ہیں، کس کو کنٹرول کرنا، لگام دینا سمجھ میں نہیں آتا، اس حد تک یہ بپرے ہوئے ہیں۔ اب اس ان بپری ہوئی چیزوں کو لگام دینے کی جو کوشش کرے گا، چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ پاک کے خصوصی توجہات کا مرکز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈرامہ، وہ کیا ڈرامے کی طرح یا کوئی، اس کے دل سے کوئی بھی اس کو چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، تو دلوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کون دل سے کر رہا ہے کون دل سے نہیں کر رہا۔ تو پھر اگر کوئی دل سے کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ ہوگا، وہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا ظاہر ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کے کام بھی قبول ہوں گے، اس کے ساتھ والے جو ہوں گے وہ بھی قبول ہوں گے، مطلب ایک مسلسل ایک مطلب وہ چیز جاری ہوگی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ، اب دجال جو آئے گا، مجھے آپ بتا دیں دجال میں، دجال کے پاس کون سی چیز ہوگی؟ اور آنے والا ہے، قریب ہے، مطلب یہ میں کوئی دور کی، میں ابھی غازی مرجان صاحب رحمۃ دامت برکاتہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ بھی یہی بات فرما رہے تھے، ہاں جی، مطلب یہ قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اب دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ کیا چیز ہوں گی؟ یہی چیز ہوگی، تین ان چیزوں کا مطلب ان کے پاس وہ ہوگا، اور جادوئی انداز میں ہوں گی یہ چیزیں، مطلب یہ نہیں اس طرح مام انداز میں نہیں ہوں گی، یعنی اتنے تیز، جیسے مثال کے طور پر اجدہا ہے نا، تو اجدہا کے ایک خاص لمٹ میں اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس کا جو سکشن پاور ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیدھا اس کے منہ میں جاتا ہے، وہ کوئی بچ نہیں سکتا، یا بجلی کا جو ہائی وولٹیج کا جو مطلب ہوتا ہے اس کے قریب ایک خاص فاصلے پہ کوئی جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، کوشش کرے گا بھی تو بچنے نہیں بچ سکتا۔ تو اس وجہ سے دجال کے بارے میں مقابلے کا نہیں فرمایا گیا، فرمایا بھاگنے کا بھاگنے کا فرمایا گیا۔ اچھا مقابلے کی صورت تو شاید کوئی کرے گا، واللہ اعلم، اگر کوئی کرے گا، غلطی بھی کرے گا تو کرے گا، یہ اس بات کا تصور آنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ وہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کی گویا کہ ایک دلوں کی آواز ہوگی، نفسوں کی آواز ہوگی، اور وہ اس کی طرف پھل پڑیں گے، جائیں گے اس کی طرف۔ تو ایسی صورت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس وقت اس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی۔ سب سے اہم کام یہی ہے اس وقت، اپنی نفس کی اصلاح۔ فرض عین ہے، فرض عین قرآن پاک نے بتایا، مطلب یہ ایک فرض عین ہے، کرے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو مار پڑے گی۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آدمی بس چلو جی ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں، وہ اچھی بات ہے، جو ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہو جائے تو اچھی بات والی بات نہیں ہے، پتہ چل جائے گا نہیں ہوگا تو۔ ایسے حالت میں جو اس کام کو اٹھائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس وقت ماشاءاللہ آپ جمع ہیں، ایک نسبت کے لحاظ سے جمع ہیں، مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی نسبت کے لحاظ سے، یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہاں کی تو ہے، وہاں کی حیثیت ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے، اب آپ میرے لیے تو جمع نہیں ہوئے، آپ تو اس نسبت کے لیے جمع ہوئے نا جو وہاں کی ہے، اس لحاظ سے تو وہاں سے جو بھی آتا ہے تو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں اثر رکھا ہے۔ ہم بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو محتاج دعاؤں کی، تو دعائیں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو بہرحال یہ کہ دعا بھی یقیناً ہوگی، لیکن اس دعا سے پہلے جو سب سے اہم کام ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، جس کا میں نے ذکر کیا، جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سا مطلب برکت کے لیے صحیح، اب اس وقت میں آپ حضرات کو صاف صاف عرض کرتا ہوں، دو حضرات کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، نہ مانے تو اپنے نقصان کرے گا، ظاہر ہے اس میں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ یہ ہے ایک حضرت مجدد لفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن نے ہندوستان کے اندر جو الہات کا اور جو مطلب یہ ہے کہ عجیب غریب چیزوں کا، کفر نفاق اور تمام چیزوں کا ایک سیلاب امٹ آیا تھا، اور حکومت کی طرف سے فل سپورٹ تھی ان کو، ان اکبر کی، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اللہ پاک نے ان سے کام لیا، وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کی تھی ری انسٹیٹ کر لی۔ اکبر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اکبر اعظم اس کو کہتے ہیں نا، یہ ہمارے دشمن اکبر اعظم، مغل اعظم، یہ ان کے نام بتائے گئے، ہندو سب سے زیادہ چاہتے ان کو ہیں اور جو یورپین وہ بھی اس میں ان کا جانا ہو تو ہی بولتا ہے۔ تو اکبر اعظم جو تھا یا مغل اعظم جو تھا ان کا، ہمارا تو نہیں، وہ مسلمان اسلام کو بالکل دین رخصت کر رہا تھا، سات مذہبوں کو اکٹھا کیا، ست دھرم کہتے تھے ان کے یہاں جو سلام تھا، سلام علیکم، علیکم نمستے، اور اس طرح یہ ان کے یہاں سلام تھا، اور عجیب و غریب چیز تھے، گائے کو ذبیحہ جو ہے نا حرام کر دیا گیا تھا۔ ہاں جی، ان کو یہ ابوالفضل الفیضی مبارک نے یہ باور کرایا تھا کہ تو مجدد اعظم ہے، اور تو جو ہے نا مطلب ہے کہ اب دین کی نئی تشریح کر سکتا ہے، اس وقت جو ضرورت ہے۔ روشن خیالی جیسے ہمارے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی نا، تو روشن خیالی کا باپ تھا ہویا، مجمل آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس نے شروع کیا تھا سارا نظام. اور ظاہر ہے اس وقت دین بیچنے والے مولوی بھی ان کے ساتھ ہو گئے, ہاں جی, اور جو مطلب نفس پرست لوگ تھے وہ بھی سب ان کے ساتھ ہو گئے, اور اقتدار پرست لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. مطلب ایک پورا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اس وقت ایک جھونپڑی میں کام شروع کرنے والا مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کام شروع کیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کی زندگی میں مطلب جب وہ فوت ہو گئے تو اکبر کے تقریباً نصف سے زیادہ درباری یا حضرت سے بیعت تھے باقاعدہ یا ان کے معتقد تھے, جن میں سب سے بڑا درباری جو تھا وہ بھی شامل تھا. تو ان کی برکت سے یہ ہوا کہ جو تھا خرم اس کی باری تھی, لیکن خرم بادشاہ نہیں بن سکا, وہ جہانگیر بن گیا. اس میں وہ تھی مطلب جو ہے نا وہ جان تھی, تو ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. تو الحمدللہ اگرچہ ان کے بھی کان بھر دیے گئے اور پھر قید کر دیا, لیکن اس کے پورے حوالے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھ عطا فرما دی, پھر حضرت کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے, اور حضرت نے ان کو پیران دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ موت کے وقت اس نے وصیت کی اس کو میرے ساتھ دفن کیا جائے, میرے لیے سب سے بڑی ذریعہ ہے. ہاں جی, تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز اکبر کے دور میں, یعنی وہ جہانگیر کے دور میں, شاہ جہان باقاعدہ حضرت سے بیعت ہوئے, اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے سے. اور اس حال پہ کہ اکبر نے کہا تھا, وہ فقہا کو صفحا کہتا تھا, صفحا, اور اس کو یہ باتیں مولویوں نے سکھائی تھی, وہ خود تو ان پڑھ تھا, وہ نہیں جانتا تھا. تو وہ جو ہے نا وہ علماء کو فقہا کو صفحا کہتا تھا, اور اورنگزیب عالمگیر جس کا پڑپوتا تھا, انہوں نے ان فقہا کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا کر فتح عالمگیر لکھوایا. یہ انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ گریجول انقلاب, مطلب یہ اس حد تک ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے. تو ایک تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ ہمارے پر احسان, جو مجد الفسانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہزار سال, تو ہزار سال تک تو حضرت کا فیض انشاءاللہ چلے گا, لیکن وقت کا جو مجدد ہوتا ہے اس کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جن کو مناسبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ماشاءاللہ ہدایت کے لیے قبول فرماتے ہیں, ہدایت کے رستے ان کے لیے کھلتے ہیں جن کو مجدد وقت کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. اگرچہ اس پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مجدد, دوسرے کہتے ہیں فلاں, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کون مجدد ہے, مطلب اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا. تو لہٰذا جن کو صحیح مجدد کے ساتھ وہ ہوگا مطلب جن مناسبت ہوگی تو ان کے لیے پھر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. تو ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وقت کے مجدد ہے, اس دور کے مجدد ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ اگر کسی کا وہ ہے ماشاءاللہ مناسبت ہے, تو ہم دیکھتے ہیں تانوی لوگوں کو حشاش پشاش دیتے ہیں, ان کو آپ کنفیوز نہیں دیکھیں گے, کم از کم کنفیوز نہیں دیکھیں گے ان کو, کیس کیا دیکھیں گے, حشاش پشاش. کیوں حشاش پشاش ہوتے ہیں؟ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے, کون سا کرنا چاہیے. بے شک کمزور ہو, نہ کر سکتے ہو, لیکن کنسیپٹ تو کلیئر ہوتا ہے نا, اور کنسیپٹ کلیئر ہونے سے کنفیوژن دور ہوتی ہے. تو ان کے کنفیوژن نہیں ہوتی, وہ کلیئر مائنڈڈ ہوتے ہیں, لہٰذا حشاش پشاش ہوتے ہیں, کھلے دل کے ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بس وہ عمل کرتے رہتے ہیں, زیادہ تفصیلات میں بھی نہیں جاتے, بس جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے چلتے رہتے ہیں. یہ بات مطلب ان کا ہے. تو اب الحمد للہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اس سلسلے پہ, اللہ پاک احسان ہے کہ دونوں نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹارٹ ہی حضرت کی برکت سے ہوا ہے, مطلب گویا کہ دین کو اگر ہم نے کسی طریقے سے سمجھنا شروع کیا ہے تو وہ حضرت کی برکت سے تھی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارا پورا سلسلہ وہی ہے, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں سلسلے میں تھے, ہمارے حلیمی صاحب بھی اسی سلسلے میں تھے, اور اس طرح مطلب جو دوسرے حضرات ہیں قابر وہ بھی سب اسی میں. تو ایک لحاظ سے ایک تو دوسرا یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ والا, یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس میں کوئی کمال حاصل کیا یا کوئی اس طرح. من جانب اللہ, من جانب اللہ, اللہ پاک نے اس طرف کر لیا. تو اس دور میں جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعبیرات مکتوبات شریف میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے سلسلے کو ماشاء اللہ تعالیٰ فرمایا. ایک ساتھی ہمارے, وہ خود مجھے فرمانے لگے, کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ سے ہم سے پوچھا ہے رسول اللہ یہ نقشبندی سلسلہ کیا ہے, مطلب ظاہر پریشان تھے کسی وجہ سے, یہ نقشبندی سلسلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تجھے اچھی طرح اس کا پتہ چل جائے گا, انشاءاللہ تجھے اس کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا. فرمایا یہاں آ کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے نقشبندی سلسلے کا صحیح معنوں میں پتہ چل گیا اور میرے کنفیوژن دور ہو گئے, سارے مسائل مطلب حل ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر وہ ایکچوئل کنسیپٹ ہے جو حضرت نے اپنے کتابوں میں, اپنے مکتوبات شریف میں وہ دیا ہوا ہے, اور وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دوسری چیزوں کے ساتھ شمولیت کی وجہ سے, اب دیکھو نا ایک لفظ ہے عبدیت بندگی اور دوسرے لفظ ہے معرفت, یہ دو الفاظ ہیں اور صحیح معنی میں انسان اسی کے لیے پیدا ہوا ہے. اما خلق تو الجن والانس الا ليعبدون, یعنی اس کی تشریح یہی دونوں بنتی ہے نا کہ مطلب نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جنات کو مگر اپنے ظاہر مطلب عبادت کے لیے, اور ساتھ لیعرفونی مطلب کہ مجھے پہچان لیں, یہ معرفت ہے. اور یہ دونوں چیزیں مجسم اور مطلق کے نزدیک آپس میں لازم ملزوم ہیں, یعنی ابدیت حاصل ہوگی تو ساتھ معرفت ہوگی, معرفت ہوگی تو ساتھ ابدیت ہوگی, معرفت سے ابدیت بڑھتی ہے, ابدیت سے معرفت بڑھتی ہے, مطلب اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب دیکھ لیں اگر کسی کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی بندگی سے چونکہ معرفت پیدا ہوتی ہے لہٰذا وہ کتابوں کی معرفت کے پیچھے نہیں بھاگے گا, تصوراتی معرفت کے پیچھے نہیں بھاگے گا, بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کرنے کی معرفت کی طرف نہیں بھاگے گا, بلکہ عاجزی کی طرف. بندگی کیا چیز ہوتی ہے؟ بندگی کا اصل مطلب پتہ ہے؟ بندگی ہوتی کیا ہے؟ بندگی ہوتی یہ ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں, جو بھی ہوں وہی ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اللہ کا ہوں, بس یہ بندگی ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں پھر تشریح موجود ہے کہ ایاک نعبد, جب یہ حالت ہے تو ہم کسی کی اور کی عبادت کیا کریں گے؟ اللہ ہی کی کریں گے, لہٰذا اس میں ایاک نستعین اللہ ہی سے مانگیں گے. تو اس کا مطلب دیکھو نا, یہ چیز جو ہے نا وہ اگر ہمیں معلوم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پھر کنفیوژن نہیں ہوگی, پھر معرفت کے وہ اونچی اونچی باتیں کیا بتاؤں. اس وقت اس دور کے اندر کیا ہو رہا ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ قصدن ایسا کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, کہہ رہا ہے یہ الزام میں نہیں لگا سکتا کسی کو کہ وہ قصدن ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو قصدن کرتے ہیں لیکن وہ ڈرامہ باز ہوتے ہیں, ان کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں لیکن ڈی ٹریکٹڈ ہیں, مطلب اپنے راہ سے ہٹ گئے ہیں, جو ان کی راہ ہے وہ اس پہ نہیں چل رہے. کس چیز پہ چل رہے ہیں؟ اپنے خواہشات پہ چل رہے ہیں. خواہشات ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کی نعوذ باللہ من ذلک شراب کی خواہش ہو تو وہ بری ہے, مجھے بتاؤ بڑا بننے کی خواہش بری ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے مطلب بڑا بننے کی خواہش بری ہے, پیسے کی لالچ کیا چیز ہے وہ بھی بری ہے. تو اب یہ جو چیزیں, اب اگر کوئی مثال کے طور پر دین کے اندر ان چیزوں پہ جائے گا, دین کے اندر شہرت کی طرف جائے گا, دین کے اندر مال کی طرف جائے گا, تو کون سے کاتے میں جائے گا؟ نام تو دین کا ہوگا نا, لیکن جائے گا کس طرف؟ ہوگا تو دنیا دار. تو اس کا مطلب یہی والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچتا ہے پھر ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پھر اللہ پاک اس کو راستہ دیتا ہے. تو اس چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں سے بچانے کے لیے کون سی چیزیں, وہی بزرگوں نے تحقیقات کی ہے کہ ہمیں کم از کم صحیح دین دکھا دیں کہ اصل دین کیا ہے, اس کے اوپر ہم آ جائیں, بے شک تھوڑی محنت ہو لیکن صحیح ہو. مثال کے طور پر آپ پشاور جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا رخ لاہور کی طرف ہے اور آپ مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے فراٹے برتے ہوئے جا رہے ہیں, تو کیا حال ہے, کتنے جلدی پہنچ جائیں گے آپ پشاور؟ زیادہ پشاور پہنچ ہی نہیں سکے, جتنے زیادہ تیزی سے جائیں اتنے زیادہ دور ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ پشاور کی طرف ہیں جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لگنا بھی ہے, لیکن بہرحال جا رہے ہیں, تو کسی دن پہنچ جاؤ گے نا, پشاور پہنچ ہی جاؤ گے نا. تو بس یہی بات ہے کہ اگر ایک انسان کمزور بھی ہے لیکن کنسیپٹ کلیئر ہے, اس کا صحیح ڈائریکشن ہے, اس کی طرف وہ جا رہا ہے, وہ غلط چیزوں کی طلب اس کو نہیں ہے, اس کو طلب صحیح چیزوں کی ہے, تو بس اپنی طرف سے کوشش, کبھی گر گیا کبھی اٹھا, کبھی گر گیا کبھی اٹھا, لیکن اپنی منزل کو تو پہنچ جائے گا نا. بس یہ ان بزرگوں کی برکت ہے, ان بزرگوں سے جو چیز حاصل ہوتی وہ یہی ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے خیال میں بزرگوں کے ہاتھ میں کوئی کنجی ہوتی ہے, بس آ کر وہ کنجی موڑ لیں گے اور بس آپ کا سارا مقصد حل ہوگا. یہ کنسیپٹ بھی آج کل بہت بگڑا ہوا ہے. حجر اسود, اوف حجر اسود کے فضائل یاد کرتے ہوئے آدمی کہتے ہیں میں حجر اسود کو چوم لوں, جذبہ اچھا ہے, جذبہ اچھا ہے, لیکن کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو کیا کرے گا, یہ ایک کو گرائے گا, دوسرے کو گرائے گا, تیسرے کو گرائے گا, چلتے چلتے, بلکہ ہم نے دیکھے خود ان لوگوں کے اوپر اس طرح سروں کے اوپر اس طرح مطلب ہو جاتے ہیں, ہاں جی وہ دکی اور یہ اور پتہ ہیں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, آپ اگر پہنچ بھی گئے, آپ نے 1000 بوسے دے دیے, لیکن بوسے کون سے, مستحب ہے یا فرض ہیں؟ مفتی صاحب کیا ہے, فرض ہے مستحب ہے؟ اور آپ جو حرام کیا ہے, مطلب لوگ کو گرایا ہے, وہ گرایا کہاں ہے؟ حرم شریف میں, حرم مکہ میں, خانہ کعبہ کے بالکل پاس آپ نے گرایا لوگوں کو, وہ کیا چیز ہے, وہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اب حرام سے بچنا فرض ہے, حرام سے بچنا فرض ہے, اور مستحب, مستحب کے لیے آپ نے کیا چیز کر لیا, حرام کر لے. یہ کنسیپٹ کی بات ہے, یہ کنسیپٹ کی بات ہے. اب اگر کسی کو کنسیپٹ کلیئر ہے تو بے شک وہ حجر اسود کو نہیں چوم سکا, لیکن اس کے دل کی جو چاہت ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. وہ رکا وہ کس لیے, کہ کسی کو تکلیف نہ دوں, اس کی چیز اللہ پاک کی محمد بولے. تو ماشاءاللہ کام ہو جائے گا اس کا, عین ممکن ہے ان کو حجر اسود کو بوسہ دینے والے سے زیادہ اجر مل جائے. انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے. لہذا انسان کا کنسیپٹ اگر کلیئر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی نیت صحیح ہوتی ہے. نیت صحیح ہوتی ہے, عمل جتنا بھی ہوتا ہے وہ کم از کم ایکسیپٹڈ ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے جتنا بھی ہو. اب اسے لیلۃ القدر کسی کو مل گیا اور اس کو پتہ ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, اور اس میں صحیح طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے, اب اس نے صحیح طریقے سے 2 رکعت پڑھ لیے, لیلۃ القدر میں آ گیا ماشاء اللہ, اس کی قاعدے میں جمع ہو گیا. اور اگر اس نے 1000 رکعتیں پڑھی لیکن غلط پڑھی تو کتنا جمع ہو گیا اس کے لیے, غلطیاں جمع ہوئی نا. تو اس کا مطلب ایک یہ جو چیز ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر ہو, پھر کام بے شک توڑا ہو لیکن ستھرا ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, ماشاءاللہ قبول ہو جائے گا, کام بن جائے گا. تو اس وقت اس فتنے کے دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. تو ہمیں الحمدللہ ان 2 بزرگوں کی نسبت سے جو الحمدللہ حاصل ہوا ہے, اللہ کرے کہ وہ نصیب ہو جائے اور ہم جو ہے نا وہ کیا کریں, اس کے مطابق عمل کر لیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ماشاءاللہ یہ چیز حاصل ہے, یعنی کہ ان حضرات کے ساتھ محبت اور ان کے اتباع کی کوشش. تو میں تھوڑا سا اس کا صرف برکت کے لیے، کیونکہ ٹائم بس اب تھوڑا رہ گیا، لیکن بہرحال برکت تو موجود ہوگی. یہ مکتوب نمبر 162 ہے. شان کلام جو جملہ شعینات ذاتیہ میں سے ہے، شان کلام، کلام ویسے تو ہم بولنے کو کلام کہتے ہیں نا، اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک کلام جو ہے نا اللہ کی صفت ہے. 8 صفات ہیں جو اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک کلام بھی. تو شان کلام جو جملہ شعینات ذاتیہ میں سے ہے، جو جملہ شعیناتی ذاتیہ میں سے ہے، جمیع کمالات ذاتی اور شعینات صفاتی کی جامع ہے. ذات اور صفات، یا آپ حضرات جانتے ہوں گے، ذات تو اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو ہم اس وقت جس کی طرف متوجہ ہیں، یعنی ذات. جیسے مثال کے طور پر میں سلیم کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو سلیم تو اس کا نام ہے، لیکن میں کس کو ڈھونڈ رہا ہوں گا جس کا نام سلیم ہے، اور وہ خاص سلیم ہے جو مجھے پتہ ہے. کون سی سلیم تو کئی ہو سکتے ہیں نا، لیکن وہ خاص سلیم جو مطلب جو میرے ذہن میں جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ سلیم. تو یہ تو سلیم، لیکن میں کس لیے ڈھونڈ رہا ہوں؟ وہ بڑا سخی ہے اور میں اسے کچھ مانگنے چاہتا ہوں. تو سلیم کی ذات اس کی ذات ہے، اور سخاوت اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، اس کی صفت ہے. تو اس طرح ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اس کے صفات ہے، تو ان صفات کے حساب سے پھر اس کے نام ہیں، ان صفات کے لحاظ سے اس کے پھر نام ہے، جیسے کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جواد ہے، ہاں جی منعم ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ پاک کے صفات ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو ان تمام صفات کو ماشاءاللہ لیے ہوئے. تو اس ذات اور صفات کے درمیان جو لنک جو ہے نا، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ شان ہے. اس صفات اور ذات کے درمیان جو لنک ہے وہ کیا ہے؟ وہ شان ہے، اور شان کا جمع شعینات ہے. تو فرمایا کہ شان کلام جو جملہ شعینات ذاتیہ میں سے ہے، جمیع کمالات ذاتی اور شعینات صفاتی کی جامع ہے، اور ماہ رمضان مبارک جمیع خیرات و برکات کا جامع ہے. دو باتیں رمضان کے بارے میں بتائی گئی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان شریف وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو کیا ہے اس میں؟ کلام قرآن ہے، اور زمانہ کیا ہے؟ رمضان ہے، زمانہ رمضان کا ہے. تو اس میں جو رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا تھا، اس کی نسبت سے ہر رمضان کے اندر برکت آ گئی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وہ جس رمضان میں قرآن اتارا گیا تھا، اس کی وجہ سے ہر سال جب رمضان آتا ہے اس میں وہ برکت آ گئی. دیکھو مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہتے تھے. یثرب کا معنی کیا تھا؟ تکالیف اور پریشانیوں کی جگہ. لیکن وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب اس کو مدینۃ النبی کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں. تو یہ برکت کس وجہ سے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور اسے ہوئی. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد وہ برکت ختم ہو گئی مدینہ منورہ کی؟ ختم تو نہیں ہوئی نا، اب بھی کوئی مدینہ منورہ جاتے تو برکت ان کو حاصل ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا رمضان شریف میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا، تو اب رمضان شریف جب بھی آتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ نشانیاں، سبحان اللہ، یہ پورا ایک علم ہے. اب دیکھو حج جو ہے، حج، حج کیا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ کاموں کی، یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو ہم کرتے تو ہمیں بھی وہ برکت حاصل ہو جاتی ہے. قربانی کی ہے آپ ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، اللہ نے بیٹا ان سے نہیں ذبح کروایا، بھیڑیا بلکہ دمبا ذبح کروایا، لیکن وہ برکت جو اس کی نیت کی تھی انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے، وہ آ گئی اس بچڑے میں, وہ مطلب جو دمبا تھا, اور اب ہماری تمام قربانیوں میں آ رہا ہے. یہ نسبت ہے, یہ نسبت ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے رمضان شریف میں وہ نسبت, وہ جو اس وقت قرآن نازل ہوا تو حضرت نے فرمایا, دیکھو دونوں کے بارے میں آسان بات ہے. شان کلام جو جملہ شعینات ذاتیہ میں سے ہے, جمیع کمالات ذاتی اور شعینات صفاتی کی جامع ہے, اور ماہ رمضان مبارک جمیع خیرات و برکات کا جامع ہے. تو اس طرح زیر نظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس العزیز قرآن پاک اور ماہ رمضان کی باہمی مناسبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حقیقت قرآن مبدع وسعت بے چون حضرات ذات کی ذات ہے, اس لیے قرآن کمالات ذاتیہ شعون اصلیہ کا جامع ہے, کیونکہ ذات جمیع اعتبار. میرے خیال میں میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اگر آ گئی تو پھر یہی تشریح ہے نا, بات کافی ہو گئی, لہٰذا مزید کرنے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, جو تفصیل سے دیکھنا چاہے بے شک دیکھ لیں, اس میں اپنا نور ہے, لیکن اس وقت مقصد تو صرف سمجھنے کی ہے نا, تو سمجھ میں ماشاءاللہ بات آ گئی ہوگی. ارباب مشاہد اور اصحاب مکاشفہ کے نزدیک قرآن مجید کے انوار تجلیات ہم وقت ارواح بشریہ کی طرف فائز و جاری رہتے ہیں, مگر علائق بشریہ اور علل معنویہ ان کے درود ظہور میں حاجب و مانے رہتے ہیں. اب دیکھو نا, بالکل اب وہ بات آ گئی جس سے میں نے بات شروع کی تھی. روزہ ان علائق کے ازالہ کے لیے سب سے مؤثر اور قوی ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے انوار و برکات وہ فیوزات تجلیات ماہ رمضان میں خصوص طور پر روزداروں کے قلوب اور واہ پر وارد ہوتے رہتے ہیں. کیا خوبصورت تجزیہ فرمائے. ہوتا کیا ہے ان کا مطلب جو فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے, تو جیسے اللہ پاک کے جو طرف سے فیوزات آ رہی ہیں وہ ہر وقت چل رہی ہیں, جس سورج سے مسلسل آ رہی ہے نا, سورج سے روشنی مسلسل آ رہی ہے, تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اب اگر اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہ ہو تو آپ کو مل جائے گی. اب حجاب ایک رات کا ہوتا ہے, رات بھی ایک حجاب ہے نا, تو آپ کو رات کے وقت سورج کی روشنی نہیں ملتی, لیکن اگر دن کے وقت بھی اس کے سامنے حجاب آ جائے تو پھر آپ کو نہیں ملے گی. آپ یہ سارے پردے بند کر لے اور تو ظاہر آپ کو گپ اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو سورج کا فیض نہیں مل رہا, یہی بات ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس طرح جس طرح سورج سے مسلسل آ رہے ہیں, اس طرح اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف سے وہ فیوزات مسلسل چلے آ رہے ہیں ہر شخص کی طرف, لیکن کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا یہ اس کی حالت پر ہے. سورج کی روشنی میں لوہا بھی ہے لکڑی بھی ہے. کیا لکڑی اور لوہا ایک جیسا گرم ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو اس طرح لوگوں کی حالت کی وجہ سے سورج سے استفادے کا وہ صورت چیزوں کے حالت کی وجہ سے سورج سے استفادے کی حالت بدل جاتی ہے, اس طرح لوگوں کی حالت کی وجہ سے اللہ پاک سے لینے کا جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب یہ بات ہے کہ ایک صفت جو کلام ہے جو تمام جمیع شعینات ذاتیہ کا جامع, وہ جو ہے نا مطلب وہ کلام کی صفت بھی اسی طرح مسلسل آ رہا ہے, خانہ کعبہ کا بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ, ہاں جی خانہ کعبہ کا بھی آ رہا ہے, لیکن اس میں ہماری جو اپنی حالت ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے, ہماری نفس کی جو حالت ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے. اب نفس کی اس رکاوٹ کو دور کر لو, وہ چیز موجود ہے پہلے سے, کوئی نئی چیز آپ بنا نہیں رہے. مطلب دیکھیں نا, تصوف کوئی نئی چیز نہیں پیدا کر رہا, تصوف کوئی نئی چیز نہیں پیدا کر رہا, تصوف صرف ایک کام کرتا ہے, وہ جو آپ کے لیے رکاوٹ ہے اس منبع سے جو پہلے سے موجود ہے, اس منبع سے جو حاصل کرنے کا جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور کر لیتا ہے. جب وہ رکاوٹ دور ہوئے تو آپ کو مل گیا. اب پلمبر سے کیا کام لیتے ہیں مجھے بتاؤ, پلمبر کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر آپ کے پائپوں کو صحیح طریقوں سے جوڑ دیتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو پانی مل جاتا ہے. درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو پلمبر اس کو دور کر لیتا ہے. جرمنی میں ہمارے اس طرح کچھ سسٹم خراب ہو گیا تھا گھر کا, تو وہاں ان لوگوں نے ہر چیز کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے نا, ٹیکنالوجی. تو میں نے پھر وہ ان کے لوگوں کو رابطہ کیا کہ اس کو ٹھیک کر دو, تو وہ آیا پلمبر, وہ ہمارے پلمبروں کی طرح نہیں, اس کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ تھا وہ لایا تھا, وہ اس طرح ایک مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی جس زنجیر ٹائپ چیز ہوتی ہے نا, مطلب اس طرح وہ ایک چیز بنی ہوئی تھی, وہ اس کے پائپ میں ڈال دیا اور پیچھے سے وہ نے موٹر چلا دیا. آپ یقین کیجیے بالکل جیسے سانپ کی طرح راستہ بدل بدل کے مطلب وہ اس چیز کی طرف جا رہا تھا, کھڑ 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 کرتا تھا اور چیزوں کو کلیئر کرتا جاتا تھا اور وہ آگے جاتا تھا, اور آخر میں اس نے وہ چیزیں کلیئر کر, آپ کو نہ وہ چیزیں کھولنی پڑی نہ جیسے یہاں تو کھول لیتے ہیں نا, ہاں جی, تو نہ کھولنی پڑی, نہ کیا, وہ چیز خود بخود اس کی طرف آج جا رہی تھی ٹیکنالوجی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے یعنی جو روزہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے مطلب وہ چل جاتی ہے, وہ جہاں آپ کی گندگیاں ہوتی ہیں وہ گندگیاں دور کرتی رہتی ہیں, ہاں جی, اور جس وقت وہ گندگیاں دور ہو جاتی ہیں سبحان اللہ آپ کا کام بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی بات ہے, قرآن پہلے سے موجود ہے, اس کے فیوزات پہلے سے موجود ہے, رمضان شریف پہلے سے موجود ہے, رمضان شریف کی وجہ میں برکات پہلے سے موجود ہے. اب رمضان شریف میں روزے صحیح طریقے سے رکھو تو بس پھر آپ کو وہ چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ حضرت نے فرما دی. اب دیکھو یہ کتنا اچھا کنسیپٹ ہے, مطلب یہ کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے, لیکن آپ نے اس کو سمجھ لیا, سمجھ لیا آپ کا رستہ بن گیا. ذات کے ساتھ صفات کے قیام سے مراد قیام بلا کیف ہے جو انضمام و انتظار سے مستثنا ہے, جیسے آئینہ میں صورت کا قیام انضمامی و انتظائی نہیں ہوتا بلکہ قیام بلا کیف ہوتا ہے, شوینات و اعتبارات وجود خارجی نہیں رکھتے, لہذا امور منتظعہ میں سے ہیں. ہاں جی, اعتبارات کے مراد قرب ذات بخت کے وجہ سے عارف کے ادراک سے ورائیں, جبکہ شوینات صفات کے مقامات عارف کے ادراک میں آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے مقام اعتبار اعتبارات مقام شوینات سے مقام اعتبارات مقام شوینات سے بلند ہے, اور شوینات کا مرتبہ مقام صفات سے بلند ہوتا ہے. اصل میں اعتبار ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ پا نہیں سکتے لیکن پانے کا نظام حاصل کر سکتے ہیں, مطلب وہ جو ہے نا وہ ادراک جس کو ہم کہتے ہیں نا, تو اب اس میں اعتبار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے مطلب جیسے پانی جو ہے نا مطلب ڈلوان کی طرف جاتی ہے. اب یہ ایک حقیقت ہے, تو جو علم ہے وہ انسان میں ابدیت لاتا ہے, مطلب یعنی آپ حضرات جانتے ہوں گے شیخ الحدیث حضرات جو ہوتے ہیں نا, صحیح معنوں میں جو شیخ الحدیث حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی نرمی پائی جاتی ہے. مفتی صاحب یہ نرمی کیوں پائی جاتی ہے جو شیخ الحدیث حضرات میں ہوتی ہے؟ حدیث کی برکت سے, ٹھیک ہے نا, حدیث کی برکت. تو اب دیکھیں مطلب یہ کہ وہ ایک علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم تک پہنچاتا ہے, اور آپ سے ہم کے اخلاق بہترین اخلاق تھے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے. جب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ایسے تھے تو میں کیا ہوں, تو اس علم نے مجھ کے اندر میرے اندر یہ چیز پیدا کی, تو گویا کہ مجھے بلندی سے پستی کی طرف لے آیا جیسے ڈلوان کی طرف کوئی چیز جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اعتبار ہے, سمجھ میں آ گیا, یعنی اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, حالانکہ حقیقت تک آپ نہیں پہنچے لیکن پھر بھی آپ کو حقیقت کی برکت حاصل ہو گئی. تو یہ اعتبارات ہوتے ہیں, تو اعتبارات جو ہوتے ہیں مطلب یہ مقام اعتبارات فرماتے ہیں مقام شیونات سے بلند, شیونات کا مرتبہ مقام صفات سے بالا ہے. حضرت امام ربانی کو سرو یہ حضرت کے مکتوب نمبر 82 میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیز ایک بیان کی گئی. شیونات و صفات کے درمیان امتیاز محمد المشرف صفیہ کاملی نہیں کر سکتے ہیں, یہ حضرت نے اسی میں فرمایا, اس مکتوب شریف میں فرمایا کہ اس میں جو امتیاز ہے وہ صرف محمدی مشرب حضرات کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم جس چیز کا ہے وہ, سمجھ میں آئے نا مطلب وہ چیز. تو اب دیکھو علم سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن علم جس چیز سے مطلب وہ اگر آپ کو مل جائے تو پھر تو محمدی مشرب کا مطلب یہ کہ اللہ نے پیدا کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب, ان کا سوچ ان کا فکر اس طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فرمایا کہ ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں, اس کی وجہ کہ یہ فرق باریک ہے. اور وہ چیز چونکہ جب تک میں آپ کو ایک اور مثال دوں, حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, آج افطار کتنے بجے؟ ہاں 45, ٹھیک ہے. تو مولانا شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نبی را نبی میں شناست, ولی را ملی میں شناست, نبی را نبی میں, خاتم النبین را خدا میں شناست. کہ ولی کو جانتے ہیں نبی نبی, اور خاتم النبین کو خدا جانتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خاتم النبین اور ہے نہیں, اور ہے نہیں, لہٰذا اس کو کون جان سکتا ہے؟ تو وہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا, ظاہر ہے اللہ ہی, اللہ نے اس کو پیدا کیا, لہٰذا وہ اس کو جانتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو محمدی مشرب لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے عارف ہوتے ہیں, لہٰذا وہ اس کے فرق بیان کر سکتے ہیں. یہ بہت باریک نقطہ ہے, کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں, مطلب ظاہر ہے وہ تو وقت کے ساتھ ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ بات ہے. تو میں اس وقت بہت زیادہ اس پر بات نہیں کرتا کیونکہ یہ فیلڈ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو میں دو تین لفظوں میں بیان کر سکوں. البتہ برکت کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں عرض کیا. فضائل کی بات کریں, بینہ نمبر 4 ہے اس میں حضرت یہ مرضی ششیر رہے کہ شب قدر ماہ رمضان کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور پورا ماہ ماہ مبارک پوست کی مانند ہے. یعنی شب قدر, انا انزلنا فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, پورا رمضان میں وہ اب لیلۃ القدر رمضان میں ہے نا, تو قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا. یعنی وہ یہ علم اللہ پاک نے اس وقت دیا الحمدللہ. ہاں جی, یعنی قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا, قرآن کہتا ہے, اور قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا ہے, یہ بھی قرآن کہتا ہے. پتہ چلے کہ لیلۃ القدر قرآن میں, سوری رمضان میں, لیلۃ القدر رمضان میں, پتہ بدلے دونوں باتوں کو ملا دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان میں. لیکن ایک بات اہم ہے, لیلۃ القدر رات ہے اور وہ رات رمضان میں ہے, اس کی برکت سے فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. لیکن لیلۃ القدر تو وہ رات ہے نا, تو وہ تو اصل ہے نا, اور پورا رمضان اس کی پوست ہے. مطلب پورے رمضان میں جو نا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اتارا گیا, لیکن وہ اصل جس رات میں اتارا گیا وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر ہے. تو یہ بات حضرت فرما رہے ہیں, اس لیے جن سالکین کا یہ ماہ مبارک احکام شرعی و سنت نبویہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل اور باطن جمعیت و حضور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے, وہ سال بھر اس ماہ رمضان مبارک کی خیرات و برکات سے بہرور اور فیاض یاب ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ وان تصوم خیر الکم کی تفسیر کرتے ہوئے نقل فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا سلم رمضان سلمت سنت و اذا سلمت جمعۃ سلمت الایام. مطلب یہ کہ گوئے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ رمضان شریف کی برکات اگر آپ کو پورے کے پورے حاصل ہو سکتے ہیں تو لیلۃ القدر میں حاصل ہو سکتے ہیں, اور لیلۃ القدر کے لیے آپ کو رمضان شریف میں کوشش کرنی پڑے گی, اور اس میں آخری عشرہ بہت اہم ہے, اور آخری عشرے میں تھاک راتوں میں امکان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا تھاک راتوں میں اگر ہم محنت کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گا. انشاءاللہ لیلۃ القدر مل گیا تو پورا رمضان مل گیا, مطلب گویا کہ وہ اصل ہے. تو اب دیکھ لیں اس کے حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بے شک اپنے گھر میں ہوں لیکن ہر رات میں آپ ماشاء اللہ کچھ محنت کریں, تو ہر رات چونکہ آپ نے محنت کی ہے لہٰذا اس میں لیلۃ القدر بھی آ گیا. لیکن حجابات, وہ حجابات تو دیکھو ایک ہوتے ہیں حجابات قلبی، ایک ہوتا ہے حجابات قالبی، اور ایک ہوتے ہیں حجابات ماحولی. ہاں جی، تو اب آپ گھر میں ہیں تو گھر میں اب مجھے بتاؤ حجابات ماحولی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ ماحول جو آپ کے لیے حاجب بن سکتا ہے، اس سے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو کیا آپ کو مل سکتے ہیں؟ مطلب بے شک آپ تھوڑا بہت محنت کر لیں گے، لیکن وہ حجاب بھی تو موجود ہے نا. تو اس صورت میں اعتکاف جو ہے جو مساجد میں کیا جاتا ہے، مساجد ماحول عبادت کا ہے. عبادت کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مسجد ہوتا ہے نا. تو ماحول مطلب اس میں آپ چلے جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں ایک عرصے کے لیے، آخری عرصے کے. اب آپ وہاں جب شفٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ماحول کا حجاب دور ہو گیا. اب صرف حجاب قلبی رہ گیا ہے یا حجاب قالبی رہ گیا ہے. حجاب قالبی تو ختم ہو رہے روزے کے ساتھ، حجاب قالبی تو ختم ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ ہو رہا ہے. حجاب قلبی آپ کے ختم ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت سننے سے، کرنے سے، تراویح میں پڑھنے سے اور اس طرح مطلب سننے سے، وہ حجاب قلبی آپ کے دور ہو رہا ہے. اب بتاؤ تینوں حجابات کس چیز میں دور ہو رہے ہیں؟ اعتکاف میں دور ہو رہے ہیں، اعتکاف میں دور. اب یہ جب آپ کا ماشاء اللہ اللہ پاک نصیب فرمائے میرے بھی آپ سب کی بھی، تو انشاءاللہ بھی 10 دن ہی تو ہے نا بھائی، پتہ نہیں لوگ کتنے کتنے سالوں کے لیے باہر جاتے ہیں. مفتی زنابین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڑھیا ہمارے گھر آئی کہ میرے بیٹے کو تبلیغی جماعت والے وہ جو ہے نا وہ لے جا رہے ہیں، تو بس میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو آپ مہربانی کر کے اس کو جو ہے نا ملے نہ جانے دیں. دیکھا بھائی ہم آپ کا موت نہیں چاہتے، میں انشاءاللہ ان کو بتا دیتا ہوں، وہ نہیں جائے گا. کہتے میں نے ذمہ داروں کو کہہ دیا کہ بھائی ان کی تشکیل نہ کرو، تو وہ رہ گئے. کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر آئی کہتے مفتی صاحب دعا کرے میرا بیٹا جاپان جا رہا ہے وہ ملازمت کے سلسلے. میں نے کہا مائی میں وہ دعا نہیں کر سکتا، نہیں میں آپ کی موت کی دعا نہیں کر سکتا. تو کیوں؟ نے کہا آپ نے خود کہا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو آپ اگر یہ چلے جائے جاپان تو آپ کیسے زندہ رہیں گی؟ یہ تو ناممکن ہے، لہٰذا میں یہ دعا نہیں کر سکتا. بہت اس نے کہا، میں نے کہا مائی مجھ سے غلط کام نہ کروائے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو انسان وقت تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگاتے ہیں، لیکن یہ 10 راتیں پتہ نہیں اس کو کتنی مشکل نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے گزریں گی. ہاں جی بھائی بہت اچھی گزریں گی انشاءاللہ، بہت اچھی گزریں گی. اعتکاف سبحان اللہ، مجھے تو اعتکاف میں ایک شعر بس وہ سنائی دیتا ہے ذہن میں، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. مطلب ذہن وہ عاشقانہ انداز. اعتکاف کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنا سر اس کے چوکٹ پہ رکھ دیا کہ میں نے تو اب ویسے نہیں جانا، جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا کہ میں نے تو اب کچھ لے کے جانا ہے، تو کچھ دے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں کہتا ہوں اعتکاف ایسی اہم چیز ہے، اس میں تینوں حجابات دور ہو جاتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کے اندر جو 4 اہم مجاہدات ہیں، تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل خلط مال نام، یہ 4 اعتکاف میں موجود ہیں. طعام روزے کے لحاظ سے، اور منام بھی تراویح میں اور جو ہے نا مطلب سحری کے لیے اٹھنے کی وجہ سے موجود ہیں، اور تیسرے کلام کا اس وجہ سے موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر لوگ ہوں گے تو مسجد والے ہوں گے، اور تو ہوں گے نہیں، لہٰذا آپ کی بات چیت کافی کم ہو جائے، ہوگی بھی تو ڈفرینس ہو جی مطلب طریقہ کار اس کا بدل ہوگا. اور چوتھی بات وہ یہ تقلیل خلط مرم، لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا جو آپ کے لیے حاجب بن سکتے. تو بس اس کا مطلب یہ کہ گویا کہ 4 چیزیں آپ کو ماشاءاللہ 4 مجاہدے اس میں مل جاتے ہیں، جس کا پھر نفس کی اصلاح پر اثر ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ دریافت کیا تھا کہ اصلاحی اعتکاف جو ہے یہ سبحان اللہ خانقاہیت کا پورا ایک نچوڑ ہے. خانقاہیت کا ایک پورا ایک نچوڑے. اس وجہ سے حضرت 5 سال جو آخری تھے وہ حضرت نے اس میں لگا دی تھی. 40 دن اعتکاف کرتے تھے شعبان کے 20 سے شروع کر کے عید کے رات تک. اور کہاں پر کرتے تھے؟ 4 جگہوں پہ تو گئے کفرستان میں, انگلینڈ گئے, برما گئے, انڈیا گئے ہیں اور جنوبی افریقہ گئے, اور ایک ملک ہے پاکستان جو اسلامی ملک ہے وہاں پر آئے ہیں, 5 جگہوں پہ گئے. تو دیکھو نا 20% صرف اسلامی ملک میں گئے, باقی 80% کفرستان میں گئے. کس جگہ کو چھوڑ کر؟ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر. تھوڑا سا ہوش کر لیں میرے خیال میں ذرا. وہ صاحب جو اپنے آپ کے لیے موت چاہتا تھا مدینہ منورہ میں, ہاں جی, وہ صاحب مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے کس چیز کے لیے؟ اس کام کے لیے چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب کتنا اہم کام ہے, کتنا اہم کام ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں 3 نسبتیں ہوتی ہیں, 3 نسبتیں اللہ کا شکر ہے. ایک نسبت اس میں ہمارے ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی, اصلاح اعتکاف ہوتا ہے. ایک نسبت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے کہ قرآن سبحان اللہ تراویح میں, نفلوں میں نہیں, فقہی جزیہ ہے نا ہمارا کہ نفلوں میں جمعات کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے بچنے کے لیے تراویح میں سارا قرآن سنتے تھے, 5 ختم قرآن ہوتے تھے, ہاں جی. تو وہ نسبت ہماری مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, الحمدللہ. تیسری نسبت نقشبندی نسبت ہے ہماری, الحمدللہ, خواجہ خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کہ وہ ہر ترویح میں مراقبہ کرتے تھے. اگرچہ ہمارا مراقبہ ان کی مراقبہ کی طرح تو نہیں ہے, نقل ہے, لیکن نقل بھی کچھ کام کرتا ہے نا. ہوشیاروں کی نقل لگانا بھی تو اچھی بات ہے نا. تو بہرحال یہ کہ وہ 3 نسبتیں الحمدللہ اس میں ہیں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت, اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت. تو الحمدللہ اس اعتکاف میں بہت اثر ہوتا ہے, اور ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی اس میں صحیح وقت گزار رہتا ہے تو وہ اتنا ماشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ پورے سال میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کے لیے ہم کوشش کریں اور اپنے اوقات کو فارغ کر لیں, ابھی ایک دن باقی ہے, اور اعتکاف کی نیت کر لیں اپنی اصلاح کی نیت سے, کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, کوئی بزرگی حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہاں جی, اور نمبر تین, کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں, صرف اپنی اصلاح کے لیے بس. بھائی تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے بھائی اپنی اصلاح کے لیے اس میں نکلو, دوسروں کی اصلاح کی نیت سے نہیں, اپنی اصلاح کی نیت سے نکلو اس میں. یہ باقاعدہ ہمیں فرماتے تھے تبلیغی جماعت, بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلو. جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی ان کو دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنے گا, جن کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی وہ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ نہیں بنتا. جو گند اس کے اندر ہوتا ہے وہ گند دوسروں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, سمجھ میں آئی نا بات. اگر اس میں تکبر ہے تکبر ٹرانسفر ہو جائے گا, اگر اس میں حسد ہے تو حسد ٹرانسفر ہو گیا, اس میں اگر کینہ ہے تو کینہ ٹرانسفر ہو جائے, سمجھ میں آئی بات ہے نہیں. تو یہ چیز مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے, اپنی اصلاح کے لیے. بھائی میں بچ جاؤں, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بدو نے نصیحت کی, بدو نے, بدو, اور کس کو؟ مجدد اول کو, یہ مجدد اول تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, نصیحت کی, اے عمر بن عبدالعزیز کیا بات ہوگی کہ تیرے وجہ سے لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائے اور تو جہنم میں چلے جائے. کیسے عجیب بات کی ہے, ذرا سوچے تو صحیح. میں تو کہ تبلیغ والوں کو اپنے دل پر ایک کلمہ لکھنا چاہیے, مجھے بھی, ظاہر میں بھی تبلیغ والا ہوں, آخر یہاں بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں مولانا صاحب, تبلیغ کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. بعض رات کہتے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے, نہیں بھائی یہ بھی تبلیغ ہے, ہاں جی, بلغوا عنی ولو آیا والی بات ہے قرآن حدیث شریف میں, تو لہٰذا تبلیغ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر تبلیغی کو کیا کرنا چاہیے, یہ کلمہ اپنے دل پر لکھنا چاہیے کہ کیا ہے, کہ میری اصلاح اگر نہیں ہوئی, میری اصلاح اگر نہیں ہوئی تو دوسروں کے اسلام میرے کام نہیں آ سکتی, دوسروں کے اسلام میرے کام نہیں آ سکتی بلکہ ان کو میں خراب کر دوں گا. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل پہ لکھنا چاہیے, اپنی اصلاح کی نیت سے تبلیغی جماعت میں بھی جانا چاہیے, اپنی اصلاح کی نسبت سے اعتکاف میں بھی آنا چاہیے. یہی بہت بڑی بات ہے. ہاں البتہ رمضان شریف کا مہینے کی بات اپنا الگ ہے. یہی ہمارے ایک تبلیغی دوست ہے, اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانا چاہتا ہوں. اللہ کا راستہ صرف تبلیغ کو کہتے ہیں نا, میں اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانا چاہتا ہوں اور اعتکاف بھی آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا جو کام اس وقت ان دنوں میں آپ سے سم نے کیا وہ کر لو. کہتے پھر تو اعتکاف ہے. میں نے کہا پھر جاؤ اعتکاف لے. سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ کو مطلب اعتکاف یہ جو معنویت ہے اور جو اصلیت ہے اور جو حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ارادہ ہے میرا, پورا کرنے والا اللہ ہے. اگر اللہ پورا نہ کرے صحیح بات ہے, بے شک ہمارے ہزار ارادے بھی ہو جائے تو نہیں ہو سکتا. لہذا دعا ساتھ لازمی ہے کہ دعا ہم کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کو پورا فرما دے اور ہمیں واقعی ایسا اعتکاف نصیب فرما دے, ایسا اعتکاف نصیب فرما دے جو ہمیں بدل لے اور ایسا بدل لے کہ بس اللہ کا بنا دے. مطلب ہم نہ پٹھان رہے, نہ پنجابی رہے, نہ ہندی رہے, نہ پاکستانی رہے, نہ کسی اور بنے, بس صرف اللہ کے بنے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بنے. وہ چیزیں باقی ہوں گی لیکن وہ تب صحیح ہوں گی جب یہ بات ہوگی, جب ہم اللہ کے ہوں گے پھر بات صحیح بنے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. اب ہم دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے محمد بچے نہ کسان اشمار ادمر کجور راڑ گیا او زمزم ابو چکم دینو. زمزم کا پانی تو اندر پڑا ہوا ہے نا, وہ نکال لیجیے گا. اسفراد گن لے تھوڑا سا. میں نے کہا سر میں دعا میں مشغول ہو جاؤں تو یہ کام رہ جائے, کیونکہ افطاری تو فوراً کرنی ہوتی ہے. دس بیس زیادہ لے آؤ, کوئی اس مسئلہ نہیں. یہ ہم جو کنجوسی کر رہے ہیں یہ بھی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اتنے ہی کھاتے ہیں جتنے کہ آخر اعتکاف والوں کو بھی دینا ہوگا نا. ٹھیک ہے, اعتکاف والوں کو بھی کھلائیں گے. بہرحال یہ بہت خوش قسمتی ہے ہماری, بہت خوش قسمتی ہے. اعتکاف والے خدا کے مہمان ہوتے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے اپنے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے چیزیں بھیجتا ہے. مدینہ منورہ سے زمزم کا پانی بھیجتے ہیں سے مدینہ منورہ سے زمزم کا وہ کیا ہوتا ہے کھجور بھیجتے ہیں. اس طریقے سے مطلب ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا بھیجتے ہیں, کہاں سے کیا بھیجتے ہیں. وہ بیچارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, ان کو صرف اپنی بات کرنی ہوتی ہے. یہ ہے ماشاء اللہ. تو اس میں بہت فائدہ ہے انشاءاللہ ہمیں اپنا وقت اس میں لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, اور یہ کنسیپٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے. وہ جو ہار وار ڈالنے والی جو بات ہے نا وہ نہیں. یہ سب چیزیں ہمارے نفس کی شہرت میں وہ پھر چلی جاتی ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ یہ جذبہ نہ ہو کہ میں باہر آؤں گا تو لوگ ہار ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, مبارکباد دیں. بھائی بات یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اگر میری تعریف کرے اور مبارکباد دیں, اور اللہ کے نزدیک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر مردود ہوا تو کیا لوگ مجھے بچا سکیں گے؟ اور اگر سارے لوگ مجھے زندگی کہیں یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, اور اللہ کے نزدیک مجھے اللہ پاک اپنا بندہ بنائے اور مجھے اپنا سمجھے, تو کوئی لوگ میرا اس مقام کو کم کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے. بس اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو انسان اپنے سوسائٹی میں کس کا سپورٹ حاصل کرنا چاہے؟ سب سے غریب, سب سے کمزور آدمی کا, سب سے طاقتور آدمی کا سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے. اچھا ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر میں کسی کمزوری میں مبتلا ہوں اس کمزوری کو بھی تو وہی دور کرے گا نا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سارا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. ہاں جی بس ہمارے بالکل دل کی آواز یہ بن جائے کہ ہماری جو التجا ہے وہی سنتا ہے اور ہماری ملجا وہی ہے اور ہمارے جو ہے نا وہ نجات دینے والے بھی وہی ہے. بس یہی مطلب جو ہے نا ہمارا وہ بن جائے تو پھر کیا ہو, پھر واقعی اللہ, کیوں کہ اللہ پاک فرماتے انا ان دزونی عبدی بھی, میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے. وعلیکم السلام بیٹا. تو جو مطلب ایک میں بندے کے گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے. اب لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ, یہ جو ہے نا یہ اگر مطلب کسی کا وہ ہے تو پھر اللہ پاک اس کے نجات, اس کو نجات دیں گے یا نہیں دیں گے, اس کے التجاؤں کو پورا کریں گے. تو اب ہم بھی دعا کرتے ہیں, اس کو خبر ہے بچے ورڈ مکی. ہاں بچے سب درود شریف پڑھ جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا وردنا وردنا. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين, اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين, اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت للذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها وما للظالمين من انصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين, أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلم والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واصل لي في ذريتي واجعل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل أسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أسلي دنيا ديني الذي وعصمة أمري وأسلي لي الدنيا التي فيها معاشي وأسلي لي آخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زيادات في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوب الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي أملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفوف عني يا رؤوف ربي يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا وتوبني حسن عبادتك ويا رب يا رب أسألك من خير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تك سيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أزم أني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتحسمني في ديني فإني مبتلى وتنالي برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أو مت من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدونك فيه وأن تشرك في صالح ما ندوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة وجل في المستفين محبته وفي الآلين درجته وفي المقربين ذكرى. اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسبق علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وأزمة أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تهجرني عن معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق برزاك وحتى أناسيك بالتوبة خوفا منك وحتى أهلزك لك النسية حياة منك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا حكيم ولا وسيا. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجل الإمام ونور هدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيته وألمني منهما جهلته وارزقني تلاوته آنا الليل وآنا النهار وجل حجاته يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسي بيدك تقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فاسد ونهيتني فاتر هذا مكان العاز من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبذلك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اني اعوذ بك من ازل ونزل او نذل ونظلم ويظلم علينا او نجهل ويجهل علينا او اذل وذل. اعوذ بك من نور وجهك الكريم الذي ادوات له السماوات واشرقت له الظلمات وسلها عليه امر الدنيا والاخره ان تهل عليه غضبك وتنزل عليه سخطك ولك الهدى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم واكد كواكد الوليد. اللهم اني اعوذ بك من الشر الامين السير والبير السهول وتقبل هذه دعواتي فك محمد اشرف علي وعبد واسم محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد اشرف سليماني مولانا محمد زكريا يوسف محمد اقبال المدني وسيد الاشياء وسيد تسمى وسيد تنزيم رحمه الله عليهم وفي وجه جميع المتعلقين وفي اكابائهم وماتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات ورد وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكان المخلوقات صلاه تسبق الاحد. اي الله نفل الكرم سماعي تمام کو قبول فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو دعا ہم نے کی، یا اللہ اس نسبت سے یا اللہ العالمین ہمارے حق میں ساری دعائیں قبول فرما دے، چاہے ان کے معنی ہمیں آتے ہو یا نہیں آتے ہو. یا اللہ جو قرآنی دعائیں ہم نے کی قرآن کی نسبت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اور یا اللہ چاہے اس کے معنی ہمیں آتے ہو یا نہیں آتے ہو. یا اللہ ہمارے تمام مشکلات کو دور فرما دے، تمام مشکلات کو دور فرما، تمام مشکلات کو، یہاں کی مشکلات کو بھی، وہاں کی مشکلات کو بھی. یا اللہ ہمارے سیاحت کو آسانی سے مبدل فرما، مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کے عظیم دولت سے فراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری سرات کی مشکلات سے، جہنم کے آگ دھوئے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے کافر دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد کے لیے قبول فرما، جو بھی اس سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اولم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، محبین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ علم نافع عطا فرما، اس پہ عمل صالح نصیب فرما، اس میں یا اللہ اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما، اس پر راضی ہو جائے، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. جو دعائیں یا اللہ ہم نے کی یا اللہ وہ بھی قبول فرما، جو نہیں کر سکے اور کرنی چاہیے تھی یا اللہ ان کو وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما. تجھے معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے. یا اللہ تمہیں بہترین چیزوں سے نواز دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک وحبیبک وصلی اللہ. افطار کر لیجیے.